بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الافاق بی احمد وفی الارض بی ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام علی اولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واصحابه المنتجبين، اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا. صلوات بيجيه بر محمد وعلى محمد. الحمدللہ آج کی اس بابرکت، نورانی، باہدف، علمی، فکری اور انقلابی محفل میں بڑی مقتدر شخصیات نے، اہل علم شخصیات نے، اہل فکر شخصیات نے بڑی خوبصورت، مدلل، متقن اور فصیحانہ بلاغت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. میں نے بھی استفادہ کیا ہے اور یقیناً آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک، صلی اللہ علیہ محمد، اس کو روایت کہیے یا واقعہ، اس سے آغاز کروں. میں پڑھ رہا تھا کہ خاتون نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے. میں نے بڑا روکنے کی کوشش کی لیکن یہ بچہ رکتا نہیں ہے. آپ ہی کچھ فرمائیے، آپ کے حکم کرنے سے، آپ کی گفتگو سے شاید یہ بچہ مان جائے اور سدھر جائے. پوچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ کہا، کھجوریں بہت زیادہ کھاتا ہے. اچھا، پھر تم کل آنا تاکہ میں کل اس کو نصیحت کروں. فرمایا، ٹھیک. اگلے دن بچے کو لے کر آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا، بیٹا، کھجوریں زیادہ مت کھاؤ. خاتون نے پلٹ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک جملہ آپ کل بھی فرما سکتے تھے، ایک دن انتظار کروانے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک آپ سن چکے ہیں اور سب نے سنا ہوگا واقعہ. فرمایا کہ کل میں نے خود کھجوریں کھائی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کل میں گفتگو کروں. آج میں نے خود کھجور نہیں کھائی، اس لیے میں نے آج بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ آئندہ کھجور نہ کھاؤ. عام طور پر اس سے جو استفادہ کیا جاتا ہے، اس واقعے سے یا حدیث سے، وہ یہ ہے کہ جو خود کرو اسی کا دوسروں سے کہو، اور جو دوسروں سے کہو اس پر خود عمل کرو. یہ استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، اوامر اور نواہی کی طرف، تو آپ نے اس دن خود کھجور کھائی تھی. کھجور کھانا جرم نہیں ہے، زیادہ کھانا مضر صحت ہے. آپ فرما سکتے تھے زیادہ مت کھاؤ، لیکن آپ نے ایک دن انتظار کیا. بعض نقطہ سنج افراد نے اس سے جو نقطہ استفادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ بات جو دل سے نکلے جس میں انسان کی پوری روح اس بات کے پیچھے کھڑی ہو. وہ بات سننے والوں کے صرف کانوں تک نہیں پہنچتی, کانوں کے ذریعے سے ان کی روحوں کو بھی متاثر کرتی ہے. لیکن جو بات صرف زبان سے نکلے وہ بات صرف کانوں تک محدود رہتی ہے. ایک کان سے انسان سنتا ہے, دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. آج کی محفل میں جتنی بھی گفتگو ہوئی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بھی گفتگو ہوئی اور جن جن شخصیات نے گفتگو کی, وہ انہوں نے دل سے گفتگو کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام ان باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ 28 سفر ہے, نبی کریم کا دن بھی ہے, امام حسن مجتبیٰ کا دن بھی ہے, اور رات امام رضا علیہ السلام کی رات بھی ہے. اور آج کا دن جو آپ منا رہے ہیں, ہم منا رہے ہیں, یہ یوم الحسین کے نام سے منا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں 1400 سال گزر گئے, ہم کیوں اپنے تعلیمی اداروں میں, اپنی مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, میدانوں میں, کانفرنس ہالوں میں, ہوٹلوں میں, اس ذکر کو زندہ رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہ تبارک مطالعہ نے وہ کون سی حکمت رکھی ہے جس کی وجہ سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے منتسب ہو ان ذوات مقدسہ سے جس کو وہ اپنے لیے عزت اور افتخار سمجھتا ہے. ابھی عزت کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی نقوی صاحب نے, اور مدلل گفتگو کی. ہر شخص کی یہ خواہش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان جب ان ذوات مقدسہ کو انسانیت کے معراج پر, اس مقام پر جہاں سے آگے کوئی اور مقام نہیں ہے, فائز دیکھتا ہے, تو پھر انسان فطری طور پر خلقت کے اعتبار سے کمال طلب ہے. کمال کی طرف جانا اس کی آرزو ہے. یہ الگ بات ہے کہ کمال کو کون پہچانتا ہے اور کون نہیں پہچانتا, عزت کو کون پہچانتا ہے اور کون نہیں پہچانتا, کون کس چیز کو کمال سمجھتا ہے اور کس چیز کو عدم کمال, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو انسان کمال سمجھے, اس کی طرف رغبت اور اس کمال کی طرف سفر کی خواہش انسان کی فطرت کا حصہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, بت پرست ہو یا خدا پرست ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کمال کی طرف جائے. اس لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو زندگی کے معاشرے کے تمام طبقات میں علی ہر دل عزیز ہیں, علی ہر دل عزیز ہیں. لیکن ان کی مقبولیت کی وجوہات مختلف ہیں. اگر آپ پہلوانوں سے پوچھیں تو علی کی شجاعت کی وجہ سے وہ متاثر ہیں. اہل علم و دانش سے پوچھیں تو وہ علی کے علم و دانش کی وجہ سے متاثر ہیں. اگر حکمرانوں سے پوچھیں تو علی کے انداز حکمرانی اور اسلوب حکومت سے متاثر ہیں. علی کی زندگی کے ہزار پہلو ہیں, نبی کی زندگی کے ہزار پہلو ہیں, حسین و حسن کی زندگی کے ہزار پہلو ہیں, اور ہر شخص اپنی معرفت, اپنی شناخت اور اپنی استعداد کے مطابق کسی ایک, دو, چار, دس پہلوؤں سے متاثر ہے. اس لیے کہ ان پہلوؤں پر اس کی نگاہ باقی پہلوؤں کی نسبت زیادہ ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو زیادہ ہو اور دوسرا پہلو کم ہو. اس لیے کہ یہ جو ویلیوز ہیں, یہ جو اقدار ہیں جن کو آپ اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں انسان کے لیے, ان اقدار کے لحاظ سے ہر امام, ہر معصوم شخصیت اس اوج ثریا پر ہے کہ اس سے آگے کوئی اور منزل ممکن نہیں ہے. یعنی کامل ترین ہستی جس کو عرفا کی اصطلاح میں انسان ہائے کامل کہا جاتا ہے، انسان کامل، یعنی کمال کی اس حد اور اس منزلت پر کہ اس سے آگے ممکن نہ ہو، وہ ہے نبی کی ذات، علی کی ذات، اہل البیت علیہم السلام کی ذات مقدسہ۔ لہذا جب ہم اس اعتبار سے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے مزاج، اپنے انتخاب، اپنے صلاحیت کے اختلاف کی بنیاد پر ان ہستیوں کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو ہم زیادہ پکڑ لیتے ہیں، زیادہ اس کو اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص کسی ایک پہلو پر زیادہ بات کرتا ہے اور اپنی رغبت دکھاتا ہے، کوئی اور شخص کسی اور پہلو پر زیادہ رغبت اور اپنا شوق و ذوق دکھاتا ہے۔ لیکن جامع شناخت تبھی ممکن ہے جب انسان ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ان کی عبودیت سے لے کر ان کے میدان عمل میں شجاعت اور بہادری کے معراج تک ہر پہلو سے ان کی زندگی کو اسوہ بنائے، ان کی زندگی کو نمونہ بنائے اور ان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں پر جامع انداز میں کوشش کرے کہ انسانی معاشرہ اس کو اپنا سکے۔ کسی ایک پہلو پر بات کر کے دوسرے پہلو کو چھوڑ دینے سے پھر وہ کمال، وہ جامعیت حاصل نہیں ہو پاتی۔ جب ہم ذکر حسین کو لیتے ہیں تو مجھ سے پہلے کچھ مقررین نے بڑی اچھی باتیں کی، خصوصاً جو ہمارے اہل سنت دوست تھے، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ اور یہ بات عام طور پر کہی بھی جاتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کارزار میں کھڑے ہونے کی، تو اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عبودیت کی نفی کریں، ان کی بندگی کی نفی کریں، ان کے راتوں اور ان کے شبوں کے راز و نیاز کی نفی کریں، ان کی قرآن خانی کی نفی کریں۔ بعض اوقات یہ جو پہلو ہے، یہ ایک پہلو کو بڑھا کر اور دوسرے پہلو کو جب گھٹا کر بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس سے تضاد جنم لیتا ہے۔ کامل ہے وہ، چونکہ وہ کامل ہے اس لیے تمام کمالات اس حد پر ہیں جس حد پر ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں بھی اگر کہا گیا ہے کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ کو جو نبی کی ذات میں ہے، علی کی ذات میں ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں نظر آتا ہے وہ اسوہ، تو اس اسوہ کو ہم بھی اس اسوہ کی حیثیت سے، یعنی تمام تر پہلوؤں کے ساتھ قبول کریں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ جرأت و بہادری سے لے کر راتوں کی تنہائی تک حسین ابن علی علیہ السلام سے جو چیز ہمیں محرم اور سفر کی صورت میں، پیغام حریت کی صورت میں پہنچی ہے، اس چیز پر ذرا غور کیجیے گا۔ یعنی یہ میں نے مقدمہ باندھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ حسین ابن علی کی جرأتوں کا بیان کہیں ان کے باقی پہلوؤں سے چشم پوشی کا باعث بنے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کہ بعض کمالات ذاتی ہیں، انفرادی ہیں، گوشے تنہائی کے ہیں، جس کا کوئی اثر معاشرے اور اجتماع میں آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح سے باقی صفات نظر آتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص راتوں کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں عبودیت اور بندگی انجام دیتا ہے تو یہ اس کی روح کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور یہ عمل اس کے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، وہ انجام دیتا ہے چاہے آپ کو پتا چلے یا نہ چلے۔ اس کا براہ راست کوئی اثر آپ کے معاشرے پہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہی شخص اسی عبودیت اور بندگی کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں قدم رکھ کر مستضعف کمزور پابرہنہ اور مظلوم انسانوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے حقوق کی بات بھی کرے، ان کی حیثیت کی بحالی کی بات بھی کرے، ظلم کے مقابلے میں آواز بھی بلند کرے، شجاعت کی داد بھی دے، اور میدان میں رہ کر ہر پیش آنے والے مسئلے کے سامنے کھڑے ہو کر امامت بھی کرے، تو اس کا اثر جہاں پر انفرادی ہے وہاں پر اجتماعی بھی ہے، اور معاشرہ پورے کا پورا اس سے مستفید ہوتا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں ائمہ اطہار کی 250 سالہ زندگی کی، تو اس میں یہ پہلو غالب ہوتا ہے کہ ائمہ کی اپنی انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، اور من حیث عصمت نبی کریم سے لے کر امام آخر الزمان تک کا یہ دورانیہ بھی، یہ من حیث مجموع ایک ایسا عصمت کا دورانیہ ہے کہ اس میں وہ نشیب بھی ہے، یہ فراز بھی ہے، یہ انفرادی پہلو بھی ہے اور وہ اجتماعی پہلو بھی ہے۔ صلح حسن بھی ہے اور شہادت حسین بھی ہے، علم و عمل کا وہ مکتب بھی ہے جس کو باقر و جعفر کے دانشگاہ اور مدرسے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور زندان ملوک اور زندان خلفائے عباسی بھی ہے جہاں پر 7 سال یا 14 سال یا 18 سال ائمہ زندانوں میں رہتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی بھی ہے۔ یعنی جب ہم انفرادی طور پر ایک معصوم کی زندگی یا اس کے ساتھ ساتھ 14 معصومین کی اجتماعی زندگی کو لیتے ہیں، تو پھر ہم ایک کامل تصور اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ائمہ اطہار کی مجموعی زندگی سے، اور اس کو پھر ہمیں جب نمونہ بنانا ہوتا ہے تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے بننا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے۔ بنی صغیر کی سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے، یہ مجذوبوں کی سرزمین ہے، صاحبان ولایت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں اگر دین بھی پھیلا ہے تو محبتوں کے ذریعے سے، پیغام ولایت کو عام کر کے پھیلا ہے، اس لیے یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں کو، دلوں کو مسخر کر کے، دلوں میں اثر انداز ہو کر اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس اولیاء کی سرزمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت کے پیغام کے ذریعے سے، نرمی کے ذریعے سے پیغام اہل البیت اور پیغام نبوی کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، وہ زیادہ کامیاب رہے ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے تلوار سے اور نفرت سے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم کی اپنی زندگی میں بھی یہ چیز غالب ہے۔ تلوار ناگزیر صورتحال ہے، مقابلہ ناگزیر صورتحال ہے، لیکن محبت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اور منطق کے ساتھ اپنا مدعا معاشرے کے سامنے پیش کر کے معاشرے کو اپنی طرف جذب کرنا، اور معاشرے کے دل و دماغ میں اپنی منطق اور اپنی گفتگو بٹھانا، یہ بہترین ذریعہ ہے معاشرے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا۔ اور جن معاشروں میں جن بزرگوں نے، علماء نے، صلحاء نے، مشائخ نے، اہل ولایت نے اس انداز میں کام کیا ہے، وہ بہت زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار کی نفی کریں، آپ اجتماعی جد و جہد میں سختی اور صلابت کی نفی کریں، آپ اجتماعی جد و جہد میں دشمن سے روبرو ہونے اور سر کٹانے اور کاٹنے کی نفی کریں، قتل و قتال کی نفی کریں۔ قتل و قتال پہلی ترجیح نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ اس کی زندہ مثال کربلا ہے۔ کربلا کے حوالے سے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے نہیں نکلے تھے کہ وہ یزید سے لڑنا چاہتے تھے اور حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، वरना वो फौज बनाकर निकलते, वरना वो लश्कर बनाकर निकलते, वरना वो हुकूमत बनाने के लिए जो लवाजमात हैं उन लवाजमात को तरतीब देने के बाद, एहतमाम करने के बाद फिर निकलते। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर ना निकलते, मासूम बच्चों के साथ ना निकलते। इस तरह की बहुत सारी तौजीहात ये वो लोग करते हैं, ये बातें जिनकी आशनाई हुसैन इब्ने अली से सती है, जो गहराई में जाकर कभी भी हुसैन इब्ने अली को समझ ना पाए और ना समझने की जिन्होंने कोशिश की। मैं दो नुक्ते आपकी खिदमत में इस हवाले से अर्ज करूंगा। अगर अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम 61 हिजरी में होते तो क्या वो सुलह करते, सवाल है। और क्या अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन के दौर में होते 48 हिजरी में, 49 हिजरी में, 47 हिजरी में, तो क्या इमाम हुसैन जाकर ये मुआविया इब्ने अबू सुफियान से सुलह करते या फिर करबला बर्पा करते और जंग लड़ते? इस इन दो सवालों के जवाब में पूरा फलसफे करबला और दीन का खुलासा मौजूद है। वक्त की नजाकत और जरूरतों को सामने रखते हुए आइम्मा ने हिकमत अमली बनाई है। वक्त की जरूरतों और नजाकतों को सामने रखते हुए जिस दौर में जिस तरह के तकाजे थे, एक वो दौर था जब अमीर शाम एक खलीफतुल मुस्लिमीन की मसनद पर बैठकर जंग लड़ रहा था। उसकी जाती जिंदगी पर्दे के पीछे चाहे कैसी ही क्यों ना हो, लेकिन मुआशरे के सामने वो कातिब है वही था और न जाने क्या क्या खूबियां उसके लिए बयान की गई थी। और मुकाबले में हसन इब्ने अली थे जिनकी हुकूमत महदूद से महदूद तर होती चली जा रही थी और जिनके जानसारों की तादाद हर गुजरते रोज के साथ घटती चली जा रही थी, और यहां तक कि उनके अपने लश्करियों में, उनके अपने सिपाहियों में, उनके अपने कमांडर्स में हसन इब्ने अली से बगावत करने वालों की तादाद हर रोज के गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। दुश्मन मुखालिफ फरीक, मुखालिफ कैंप इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए और पूरी दुनिया के अंदर उसकी जो शोहरत है वो कातिब वही की है, और मुकाबले में हसन इब्ने अली के साथ जो लोग मौजूद हैं वो इंतहाई ज़ईफुल एतकाद, कमजोर, जिल्लत पजीर और छोटे छोटे इम्तहानात में फेल हो जाने वाले। नतीजतन हसन इब्ने अली वो काम करते हैं जो उस दौर का तकाजा है। मुकाबले में हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में जो दुश्मन है वो एक ऐसा दुश्मन है जिसने बरसरे आम शराब पीना शुरू कर दिया है। खुद खलीफतुल मुस्लिमीन की मसनद पर बैठा है लेकिन बरसरे आम शराब पीना शुरू कर दिया है, जिसने रसूल करीम के साहबियों और ताबेईन को एक एक करके कत्ल करना शुरू कर दिया है, जो शेर और शायरी के जरिए से इस्लाम की बुनियादी तरीन बातों का इस्तेहजा और मजाक उड़ाने को जायज भी समझता है और बरसरे आम ये काम करता भी है, जो बदकारी के हवाले से आम मुआशरे के मिजाज से हटकर मुकाबले में खड़े होकर बदकारी का इर्तकाब करता है और सर उठाकर करता है, चुपकर नहीं। जो शराब पीता है और ये कहकर पीता है कि अगर मोहम्मद के दीन में नाजायज है तो मैं ईसा के दीन में दाखिल होकर पीता हूं, अगरचे हजरत ईसा के दीन में भी शराब पीना जायज नहीं आए, लेकिन चूंकि ईसाई आमतौर पर पीते हैं इसलिए वो इस तरह का नारा लगाकर शराब नोशी को आम करता है। एक ऐसा शख्स जो मस्नद खिलाफत पर बैठकर اس مسند خلافت پر جو کہ رسول اللہ کی جان رسول اللہ کے جانشین کا حق ہے، رسول اللہ کے نائب کا حق ہے، اس مسند پر بیٹھ کر رسول اللہ کی ذات گرامی سے اپنی دشمنی چھپاتا نہیں ہے، چھپاتا نہیں ہے، اللہ سے اپنی دشمنی کو چھپاتا نہیں ہے، قرآن کی مخالفت کو چھپاتا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملہ کرتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، مسجد نبوی پر اپنے گھوڑ سواروں کو بھیج دیتا ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے، اہل مدینہ کی، اہل مدینہ جو صحابیوں کی سرزمین ہے، جو پاکیزہ اور مقدس ان ہستیوں کی سرزمین ہے جن کا عالم اسلام احترام کرتا ہے، اس پر حملہ کرواتا ہے، اور حملہ کروانے کے بعد یہ اہل سنت مورخین اور بزرگوں کی تائید اور قبولیت کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 10,000 کا لشکر جب مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو مدینہ کی کنواری 1,000 بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اور اگلے سال ان کے ہاں حرام کی اولاد ہوتی ہے اور ساری کی ساری یزید کی اولاد ہے، یزید کے سپاہیوں کی اولاد ہے، یعنی جو شخص اس کو جب موقع ملتا ہے تو اس حد تک وہ تجاوز، ظلم، بربریت اور درندگی کی انتہا کو چھوتا ہے کہ اگر اس کا رستہ روکا نہ جائے تو پھر یہ نہ جانے کیا کر گزرے۔ لہذا معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے دور میں آسمان زمین کا فرق ہے، ان فرقوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو فرق آسمان تا زمین نظر آتا ہے۔ لہذا مطلق طور پر نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے زمانے اور اپنے دور میں امام حسن کی پیروی کرنی ہے، امام حسین کو نہیں، اس لیے کہ 14 معصومین میں یا 12 ائمہ میں سے حسین ابن علی نے میدان میں قدم رکھا، باقی تو گھروں میں رہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہر میدان کو کربلا کا میدان بنا دو اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، نہیں، ہر سرزمین اور ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی شناخت کرو، اگر شناخت کر سکو تو پھر اس کے مطابق جو حکمت عملی بناؤ گے وہ ائمہ کی حکمت عملی کے بالکل مطابق ہوگی۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ لہذا حسین ابن علی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ قدم کس حوالے سے ہے؟ ایک ایسے حکمران کے چہرے سے نقاب الٹ کر عالم اسلام کو دکھا دینا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ہم اور آپ جب کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے ایک دن بعد، دو دن بعد، ہفتے بعد کے اثرات کو دیکھتے ہیں اور اس لمحے موجود کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات تاریخ پر کیا مرتب ہوں گے، آنے والی نسلوں پر کیا مرتب ہوں گے، اور لوگ ہمارے اس ایکٹ کو یا ریئیکشن کو کس انداز میں لیں گے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم اور ان کی اولاد ائمہ اطہار کی زندگی کے پہلو وہ کسی ایک اس طرح کے چند دنوں کے دورانیے پر محیط نہیں آئے، چونکہ ان شخصیات نے جو اسلوب اور جو نمونہ چھوڑنا ہے وہ تا قیامت نمونہ ہے، اس لیے ان کی نگاہ بھی تا صبح قیامت ہے، لہذا وہ اپنے ریئیکشن کے اثرات کو تا صبح قیامت دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد پھر یا تلوار اٹھاتے ہیں یا زبان کھولتے ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا ہم جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یزید کے چہرے سے نقاب الٹنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ یزید سے پہلے آنے والوں کا ہر ہر کام، ہر ہر ایکٹ، ہر ہر قدم اسلام کا حصہ بن گیا۔ یہ میں بڑی گہری اور انتہائی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیوں حصہ بن گیا؟ اس لیے کہ وہ رسول کے جانشین تھے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اسلام کا حصہ بن گیا۔ لہذا اگر صحابیوں کے دو گروہوں نے ایک دوسرے کا گلا کاٹا تو دونوں حق پر ہیں۔ دے گا. اجتہادی غلطی تھی. ایک کو باطل اور ایک کو حق نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ سب کے سب نبی کی ذات کے پروردہ ہیں اور آپ کی محفل سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. یعنی کوئی ایسا قدم جس کو قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں جرم قرار دیا جا سکتا ہے, اس جرم اور اس ایکٹ سے اس زمانے کے وہ تمام لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے. ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا, ان پر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیوں؟ اگر آپ ان پر لاگو کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں. جب آپ کے پاس کچھ بچے گا نہیں تو آپ کس اسلام کی بات کریں گے؟ یہ ہمارے دوستوں کی ایک مجبوری ہے. اب جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس تسلسل کے ساتھ, اس تصور کے ساتھ, جب یزید کی باری آتی ہے تو یزید کا ہر ایکٹ بھی اسلام کا ایکٹ ہی کہلائے گا اگر اس کے مقابلے میں رد عمل کوئی نہ ہو. اب رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ کوئی معمولی رد عمل ایسا بن ہی نہیں سکتا جو یزید کی یزیدیت سے پردہ اٹھا کر اس زمانے کے جاہلوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اس بات پر آمادہ کر سکے کہ یزید کو اسلام سے منہا کر دیا جائے. بڑا ضروری ہے یہ کہ یزید کو اسلام کی تاریخ سے اس طرح سے منہا کر دیا جائے کہ یزید کے اس 3 سالہ دور کے بعد کے ادوار میں اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے اور وہ گالی بن جائے اور لعنت کا مستحق ٹھہرے. اب اس کے لیے چھوٹے موٹے آپریشن سے کام نہیں چلتا, چھوٹے موٹے رد عمل سے کام نہیں چلتا. وہ چھوٹا رد عمل اسی وقت دفن ہو جائے گا, مر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اب اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی, جس کو وہ انسانی معاشرہ قبول کرتا ہے, وہ معاشرہ مانتا ہے کہ یہ جگر گوشے یہ رسول ہے, وہ معاشرہ مانتا ہے کہ یہ رسول کے بچوں میں واحد نشانی باقی ہے, وہ معاشرہ قبول کرتا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ میں ایک فرد حسین ابن علی ہے, وہ معاشرہ قبول کرتا ہے کہ یہ دلبند زہرا اور جگر گوشے یہ بتول ہے, وہ معاشرہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ رسول کریم نے جوانوں کی سرداری کا مسند اس بچے کے حوالے کیا ہے اور اہل الجنہ کا سردار اس بچے کو قرار دیا ہے اور اس بچے کی فضیلتوں میں روایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, وہ معاشرہ قبول کرتا ہے. لہذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ فرد, وہ بیٹا, وہ نبی کا جانشین ایسا قدم اٹھائے جس کے نتیجے میں پوری دنیا تک یہ میسج جا سکے. لہذا جس روایت اور حدیث, طولانی حدیث کا حوالہ میرے انتہائی محترم دوست اور بھائی خالد راؤ صاحب نے دی, وہ حوالہ دیا, تو وہ اسی پس منظر میں کہ منا کی سرزمین میں یہ جو علماء دانشور اہل دین تشریف لائے, یہ آیا خود آئے؟ نہیں, خود نہیں آئے, یہ منصوبہ تھا, یہ حکمت عملی تھی حسین ابن علی کی. خط لکھے 58 ہجری میں, خطوط لکھے, ابھی معاویہ زندہ تھا, ابھی امیر شام زندہ تھا, ابھی مرا نہیں تھا, لیکن حسین ابن علی کو پتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. لہذا چشم بصیرت سے حسین نے جو کچھ دیکھا اس کے مطابق حسین نے حکمت عملی بنائی, اور اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 سال پہلے ہی, 2 سال پہلے خطوط لکھے. کس کو لکھا؟ میں ان کی اسی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. کس کو لکھا؟ علماء کو, مشائخ کو, اہل دین کو, اہل ممبر کو, خطبہ کو, انجمنوں کے سربراہوں کو, مسجدوں کے متولیوں کو. ہر وہ عہدہ جس کا تعلق دین سے ہے,
اور جس کی وجہ سے معاشرہ اس عہدے پر فائز شخص کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہر اس شخص کو دعوت دی, لیکن ہر ایرے غیرے کو نہیں, بلکہ پورے اسلامی معاشرے سے 1,000 افراد کا انتخاب کر کے. جو ہے آپ کی تھکے ہوئے تو نہیں ہیں, جو لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. دوسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
چیدہ افراد,
یہ وہ افراد ہیں جو معاشرے کی لیڈرشپ جن کے ذمہ ہے. معاشرے کی معنوی, دینی, اجتماعی رہبری اور راہنمائی جن کے ذمہ ہے, جو لیڈنگ رول پلے کرتے ہیں, ان افراد کو بلا بھیجا کہ آؤ حسین ابن علی نبی کا آخری جانشین, نبی کا آخری بیٹا تمہیں یاد کرتا ہے اور انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. جب یہ لوگ آئے حج سے فارغ ہوئے, حج کے تمام ارکان سے فارغ ہوئے, جو لوگ اس محفل میں موجود ہیں اور انہوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ جب حج کے تمام ارکان اور تمام تر امور سے انسان فارغ ہو کر منا میں شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد احرام سے نکل آتا ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اندر سے, معنوی اعتبار سے دل بڑا نرم ہو چکا ہوتا ہے, دین کی طرف رغبت اپنے عروج کو پہنچی بھی ہوتی ہے اور بے دینی سے نفرت بھی اپنے عروج کو پہنچی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہوئی ہوتی ہے. ہر اچھی بات کو قبولیت قبول کرنے کے لیے انسان کا ضمیر, انسان کا ذہن, انسان کا پورا وجود آمادہ ہوتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کر دیں, ناصحانہ گفتگو ہو تو انسان کے آنسو چھلک پڑتے ہیں. ایک ایسی کیفیت انسان کو میسر ہوتی ہے منا کے میدان میں جب ارکان حج سے آپ فارغ ہوتے ہیں. حسین کی حکمت عملی دیکھیے, حسین کی دوربین نگاہ دیکھیے کہ اس مقام کا انتخاب, اس زمان کا انتخاب, دونوں انتہائی اہم ہیں کہ ایک ایسے موقع پر دعوت دیں جب حسین کی دعوت کی قبولیت کے لیے میدان بالکل ہموار ہو. وہاں پر خیمے کے نیچے جمع کرنے کے بعد 1,000 افراد ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں. وہ ہر ایک اپنی دانست کے مطابق حسین ابن علی کی معرفت بیان کرتا ہے کہ آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ہر ایک اس تفسیر میں نہیں جاتا. پھر اس کے بعد خود حسین ابن علی پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے نبی کریم سے ہماری منزلت اور مقام کے بارے میں احادیث سنی ہے. اور اس کے بعد خود کوئی 30 سے زیادہ نکات بیان فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں, حسین ابن علی کون ہے, علی کون ہے, فاطمہ کون ہے, نبی کریم نے ان کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کی زبان سے ان کی منزلتوں کو کس طرح سے بیان کیا. ذہن آمادہ ہے, دل آمادہ ہے, ماحول تیار ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر معاویہ ابن ابو سفیان کے حوالے سے اور اس کے آئندہ کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں اور اس دور کے جو مظالم, جو درندگی, جو ناانصافی, جو ظلم اور بربریت اور جو دین دشمنی اس دور کے حاکموں کی طرف سے, گورنروں کی طرف سے, مرکزی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی گئی ہے, جو بربریت, اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دین کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, تمام اعمال کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے راؤ خالد بھائی نے جو گفتگو کی وہ اس پس منظر کے ساتھ اس کے بعد آنے والا تمام کلام پھر حسین ابن علی کا کلام ہے. اب آپ اس پس منظر میں دیکھیے کہ حسین ابن علی نے وہاں پر یہ اعلان کیا کہ عنقریب
मैं ऐसा कदम उठाने वाला हूं जिसमें मुझे तुम्हारी भी मदद की जरूरत होगी।
और मेरा यह पैगाम सिर्फ तुम 1000 बंदों के लिए नहीं है, जरा सोचिए ना
कि जब आपके यहां कोई हाजी हज से वापस आता है तो सारा मोहल्ला सारा शहर उसके दीदार के लिए आता है, उससे पूछता है कि तुमने हज में क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या सुना क्या नहीं सुना। तो इस तरह से 1000 चीदा चीदा बुजुर्ग और बड़ी हस्तियां जब अपने घरों में वापस जाएंगी, अपने इलाकों में वापस जाएंगी, तो उस इलाके की सारी क्रीम उसके गिर जमा होगी पूछने के लिए कि आप हज पर गए थे मुबारकबाद देने के लिए। जब हुसैन का पैगाम यूं तमाम आलम इस्लाम के गली गली कूचे कूचे घर घर मस्जिद मस्जिद में पहुंचेगा, तो उसके बाद क्या आगही की सतह वही रहेगी जो पहले थी?
हुसैन की हिकमत अमली देखिए, आंखें बंद करके कदम कोई नहीं उठाया हुसैन पहली ने, सोच समझ कर हर काम सोचकर,
हत्ता अली असगर का इंतखाब सोचकर,
हत्ता गुलाम का इंतखाब सोचकर, हत्ता जिसको बुलाना है उसका इंतखाब सोचकर, हत्ता जिनको शामिल नहीं करना उनका इंतखाब भी सोचकर, हर काम के पीछे सोच, हर काम के पीछे तदब्बुर, हर काम के पीछे तदबीर। इस हिकमते अमली के साथ वहां पर दावत दी और फिर फरमाया कि अब जब तुम घरों में जाओगे तो लोगों को कहना कि हुसैन इब्ने अली के हुक्म के मुंतजर रहें। हुसैन इब्ने अली को यह मालूम है कि शहादत होनी है। लेकिन शहादत के होने का इल्म बाइस नहीं बनता कि हुसैन उस आलमगीर हुक्मरानी के लिए कदम उठाने से गुरेज करें, ये बाइस नहीं बनता। चूंकि एक है इल्मे लदुन्नी और इल्मे गैब और दूसरा है तशरीई कवानीन की बुनियाद पर इंसान की जिम्मेदारी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको मालूम है कि आपकी सरजमीन पर कुफर ने हमला किया है। आपको मालूम है कि जब आप मैदान में जाएंगे तो सबसे पहले आप अहम आदमी हैं, आपको निशाना बनाया जाएगा और आप मारे जाएंगे, तो क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपका इल्म बाइस बन सकता है कि आप ना जाएं क्योंकि आपको कत्ल किया जाएगा? नहीं। एक तरफ आपका इल्म है, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारी है। हुसैन इब्ने अली की जिम्मेदारी है कि जमीन के ऊपर यजीद और यजीद जैसी नजासतों को खत्म करने के लिए हुसैन एक जामे प्लान इस तरह से बनाए कि जिसके नतीजे में ता कयामे कयामत आने वालों को एक उस्वा भी मिले, नमूना भी मिले, जिसकी बुनियाद पर हुसैन इब्ने अली अपना स्टैंड दिखा सकेंगे, मेरा स्टैंड यह है।
लिहाजा हुसैन इब्ने अली ने वो स्टैंड दिखाया, वो मौकफ बताया है,
और उसी बुनियाद पर करबला के वाकये का आगाज हुआ है। और अब
अगर पूरी दुनिया को पहले ये मैसेज दे दिया जाए कि हुसैन कोई बड़ा अछूता काम करने वाले हैं, और उसके बाद हुसैन इब्ने अली शहीद हों और शहादत के बाद फिर उनके खून का पैगाम अहलुल बैत गली गली और कूचा कूचा पहुंचा दें, तो उसके बाद फिर आलम इस्लाम की सूरत हाल क्या होनी चाहिए? आलम इस्लाम की जहनी सूरत हाल क्या होनी चाहिए?
लाख हुक्मरानों के जंगल में फंसी हुई अकवाम सही, लेकिन जब जुल्म और बर्बरियत की ये मिसाल वो देखेंगे जिसको देखकर इंसानियत शर्माती है, सिर्फ दीन की बात नहीं हो रही,
इंसानियत शर्माती है, तो फिर यकीनन उसका रद्द अमल भी उसी शिद्दत के साथ आएगा, और जो कातिल होगा वो इस तरह से बरहना और नंगा हो जाएगा कि ता क्यामे क्यामत उसको लिबास नसीब न हो।
और यही काम हुसैन इब्ने अली ने किया, यही काम। अब हमें गौर करना है कि जब असहाब की किल्लत हो, अफराद की किल्लत हो, तो हिकमत अमली क्या होगी, और जब कसरत हो तो हिकमत अमली क्या होगी?
वो दौर था जब हुसैन का साथ देने वालों की तादाद 72 थी। 72 के साथ हुसैन ने वो किया जो तारीख इंसानियत में कोई और नहीं कर सका।
आज गलबे इस्लाम का दौर है। गलबे इस्लाम का क्या मतलब है? غلبہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مکتب توحید، مکتب رسالت، مکتب امامت و ولایت کے غلبے کا دور۔ وہ دور وہ تھا جب حسین کا نام لینا بھی جرم تھا، اور ایک دور گزرا جب حسین کی زیارت بھی جرم کہلایا۔ وہ دور بھی گزر گیا جب حسین کی زیارت کے لیے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے۔ وہ دور گزر گیا جب حسین کا ذکر کرنے والوں کو تہ تہ کیا جاتا تھا۔ اب ایک ایسا دور ہے جب حاکموں کی طرف سے اس طرح کی شدت کا مظاہرہ ممکن نہیں رہا، اس گلوبل ویلیج کے اندر ممکن نہیں رہا۔ اب ہتھ کنڈے بدل گئے ہیں، طور و طریقے بدل گئے ہیں۔ آج جو کروڑوں لوگ کربلا پہنچتے ہیں اربعین کے موقع پر، اس کو پروموٹ ہونے سے روکو، اس کو لوگوں تک پہنچنے سے روکو، لوگوں تک اس کے پروپیگیشن کو روکو، اس سے آگہی سے لوگوں کو روکو، لیکن یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ یزید اور آبائے یزید اور ابنائے یزید کے مظالم کو روکا جا سکے، یہ ممکن نہیں رہا۔ اب دو بالکل واضح کیٹیگریز سامنے آ چکی ہیں۔ ایک وہ رستہ ہے جس کو حسینیت کا رستہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ رستہ ہے جس کو ناسبیت اور خارجیت کا رستہ کہتے ہیں۔ امت کے درمیان دو طبقات وجود میں آ چکے ہیں، اور اس ناسبیت کے مقابلے میں اور خارجیت کے مقابلے میں حسینیت کی فورس اس وقت آپ کو یمن میں بھی نظر آتی ہے، اس وقت آپ کو حجاز کی سرزمین میں بھی نظر آتی ہے، عراق کی سرزمین میں بھی نظر آتی ہے، شام کی سرزمین میں بھی نظر آتی ہے، پاکستان اور افغانستان میں بھی نظر آتی ہے، نائجیریا میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ فورس جو ناسبیت کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور اپنی قلت کے باوجود، دشمن کی کثرت کے باوجود، اپنے وسائل کی کمی کے باوجود، دشمن کے وسائل کی زیادتی کے باوجود، ہر گزرتا ہوا دن حسینیت کی فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور یزیدیت کی شکست کا اعلان کرتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ناسبیت اور اس کے طرفدار کیمپ کی قوت اور طاقت میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، اور حسینیت اور ولایت کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور ہے جس میں آج ولایت علی اور آل علی کا پرچم اٹھائے ہوئے لوگ لبنان سے لے کر فلسطین تک، اور فلسطین سے لے کر دمشق تک، وہاں سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر بحرین کے گلی کوچوں تک، اور وہاں سے یمن کے صنعاء سے لے کر حجاز کی ان سرزمینوں تک جہاں پر اگرچہ تعداد کے لحاظ سے قلیل لوگ ہیں، لیکن جرأت، ہمت اور شجاعت کے لحاظ سے وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں حسینی خون دوڑتا ہے، یہ سب آپس میں ایک نیٹ ورک کی صورت میں میدان میں اس طرح سے کھڑے ہیں کہ امریکیوں سے لے کر سعودیوں تک، اور سعودیوں سے لے کر ان کے تمام ان لے پالک بچوں تک جو حسینیت کے مقابلے میں کھڑے تھے، اس وقت اس فورس اور اس کیمپ کو ہر روز فتح و شادمانی اور غلبے کی ہر روز خبریں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ بھی کم و بیش اس طرح کی خبروں سے آشنا ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عالمی غلبے کی تحریک میں پیچھے نہ رہ جائیں، آشنا ہو دشمن سے بھی اور دوست سے بھی، اپنا کیمپ بھی ہم واضح کریں کہ ہمارا کیمپ کون سا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ فرقہ واریت اسلام کے لیے ناسور ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مذہبی لڑائی اسلام، قرآن اور اہل البیت کے مکتب کے لیے کینسر کی صورت رکھتی ہے اور کینسر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے کسی مذہبی لڑائی میں نہیں پڑھنا، ہم نے اسلام اور کفر کی جنگ میں اسلام کے مورچے پر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ جو اسلام کا مورچہ ہے، اس کا علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں، امیر المومنین کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں. اور ہمیں اس شعور کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ جب تک علی کے ایسے بیٹے میدان میں موجود ہیں، علی کے مکتب کو، آل رسول کے مکتب کو فتح و کامیابی کے مزید جھنڈے گاڑنے کے مواقع ملتے رہیں گے، یہاں تک کہ فتح و ظفر کے یہ پرچم زمانے کے اصل والی کے ہاتھ تک نہ پہنچے. ایک بیداری کی تحریک ہے، جدوجہد کی تحریک ہے، غلبے کی تحریک ہے. اگر آج داعش اپنے تمام آب و تاب کے باوجود اپنی ہی ماں سے اظہار برات کرے، اور اس کی ماں اور ناجائز باپ بھی ان سے اظہار برات کر کے اپنے آپ کو اس کیمپ سے جدا کرے، تو یہ اس علوی تحریک کے کیمپ کا غلبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آج پاکستان کے اندر القاعدہ ہو، طالبان ہو، النصرہ ہو، کوئی اور اس طرح کی نجاست کے کیڑوں کا مجموعہ ہو، اگر ان کے مائی باپ جنہوں نے سال ہا سال ان کو پالا اور مظلوموں کے خون کا ان کو رسیا اور عادی بنا دیا، اگر ان سے اظہار براءت کر کے انہی کو مارنے لگے، تو یہ اس مظلوم کے کیمپ کی فتح کے شادیانے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ علوی اور حسینی کیمپ، تو حسینی اور علوی کیمپ کا مطلب صرف شیعہ نہیں ہے، صرف شیعہ نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو اہل حدیث کے اندر بھی جانتا ہوں، دیوبندیوں کے اندر بھی جانتا ہوں، بریلویوں کے اندر بھی جانتا ہوں، جو حسین کے کیمپ میں ہیں اگرچہ ان کے نام کے ساتھ کوئی اور ٹیک لگا ہوا ہے. اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. میں بھی کسی پروگرام میں تھا جہاں پر بولنے والا وہابی، سننے والے وہابی، جن کو آپ اپنی اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، بولنے والا اہل البیت کے فضائل اور ان کی مظلومیت اور ان کے دشمنوں کی نجاستوں کو بیان کر رہا تھا، اور سننے والے سب کے سب رو رہے تھے. مجمع کس کا تھا؟ جس کو آپ اور میں اپنی اصطلاح میں وہابی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش موجود ہے، دیوبندیوں میں بھی اسی طرح سے، بریلویوں میں بھی اسی طرح سے، شیعوں میں بھی اسی طرح سے. مقابلتاً دیکھ لیجئے، مقابلتاً جب ہم کہتے ہیں دشمن کا کیمپ ناسبیوں کا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر صرف غیر شیعہ ہی ہوں، بہت سارے شیعہ بھی ناسبیوں کے کیمپ میں روح ہے مکتب علوی کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور ان کا دین علی نہیں، پیسہ ہے. اور ان کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہے. لہذا ہر وہ کام جس سے لوگ علی کے دین سے متنفر ہوں، اہل البیت کے رستے سے متنفر ہوں اور دور ہو جائیں، وہ انجام دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، شیعہ دیوبندی لڑائی نہیں ہے، شیعہ اہل حدیث یا وہابی لڑائی نہیں ہے. یہ وہ لڑائی ہے جس میں مکس ہے سب کچھ. آپ نے ایک نئی صف بندی کرنی ہے، اور اس صف بندی میں ایک طرف آل محمد کی فورسز ہیں اور دوسری طرف آل ابو سفیان کی فورسز ہیں. آپ کو اس تقسیم کے ساتھ ناسبیوں اور ولائیوں کو الگ الگ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس میں مشکلات بھی ہیں، باہر کے دشمنوں سے زیادہ اندر کے ان کرائے کے لوگوں سے لڑنا مشکل ہے، لیکن میدان میں کھڑے ہونا ضروری ہے. نفاق کو پہچاننا ضروری ہے، فتنہ پرستوں کو پہچاننا ضروری ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے مثبت طاقتوں اور مثبت قوتوں کی کردار کشی کرنے والوں کو پہچاننا ضروری ہے. حق کی ترویج کرنے والوں کو پہچاننا ضروری ہے. اپنے دوستوں کی تعداد بڑھانا ضروری ہے. حق پرستوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ضروری ہے. اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے باطل پرستوں کو، چاہے انہوں نے امامہ سر پہ رکھا ہو، چاہے جبہ و دستار کے ساتھ آئیں، ان کی شناخت اور ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ضروری ہے. یہ معاشرے کا باشعور طبقہ یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ باشعور طبقہ آپ سامنے بیٹھے ہوں گے. آج وحدت بین المسلمین کے سب سے زیادہ ضرورت کا دور ہے, سب سے زیادہ ضرورت کا دور. یقین رکھیے جب آپ کہتے ہیں نا, کل بھی میں ایک کانفرنس میں تھا, آپ کو آپ سے میں شیئر کروں, آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی اور خوشی بھی کہ کانفرنس تھی امام مہدی, یہ میں عنوان بتا رہا ہوں اور عنوان میں نہیں رکھ رہا, عنوان انہی نے رکھا تھا, کانفرنس کرنے والے اہل حدیث تھے ہمارے اپنے دوست, اور کانفرنس کا عنوان تھا امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت اور ہماری ذمہ داریاں. کانفرنس کا عنوان کیا تھا؟ ان کا رکھا ہوا, ہمارا نہیں, کہ امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت اور ہماری ذمہ داریاں. میں بھی اس میں مدعو تھا, میں نے بھی گفتگو کی وہاں پر, جو بھی گفتگو ہوئی اس کا ماحصل یہ تھا کہ جب مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم کفر سے لڑیں, سب سے پہلے اسلام کے اندر موجود نفاق سے لڑیں گے, اسلام کے اندر موجود ان چہروں سے لڑیں گے جو بظاہر اسلام کا نقاب اوڑھ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور جڑیں کاٹ رہے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی امام عصر کے سپاہیوں میں, امام عصر کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے والوں میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو بظاہر آج کے دور میں فرقواریت کے اس ناسور کی وجہ سے ہم اپنا دشمن سمجھیں, اور امام سے لڑنے والوں میں بہت سارے ایسے چہرے بھی ہیں جنہیں ہم اس وقت مومن سمجھیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان کا دعوے دار اندر سے اہل ایمان بھی ہو. اس کی حرکات, اس کی سکنات, اس کے اقدامات, اس کے بیانات, اس کا قلم بتاتا ہے کہ وہ کس کیمپ کی تقویت کر رہا ہے. آج دو واضح کیمپ موجود ہیں, دو بالکل واضح کیمپ. ایک حسینیت کا کیمپ ہے جس کا پرچم ایک حسینی کے ہاتھ میں ہے, علی کے بیٹے کے ہاتھ میں. دوسرا یزیدیت کا کیمپ ہے جس کا پرچم آج کے یزید کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم حسینی کیمپ کی مضبوطی کے لیے, استحکام کے لیے, چاہے وہ سیریا میں ہو, چاہے وہ یمن میں ہو, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ لبنان میں ہو, چاہے وہ بحرین میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو, ہم کھڑے ہوں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے. اس دور میں بھی اسلام اور قرآن کے نام کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. یمن کی مظلوم قوموں پر سعودی بھیڑیے حملہ کرتے ہیں, 15,000 سے زیادہ بے گناہوں کو خون میں لتپت کیا جاتا ہے, 6,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, سینکڑوں اسکول منہدم کر دیے جاتے ہیں, ہزاروں ہسپتال کلینکس منہدم کر دیے جاتے ہیں, تباہ برباد کر دیے جاتے ہیں, قبرستانوں میں ہونے والی رسومات پر بھی بمباری کی جاتی ہے, مجالس ترہیم اور جنازوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. کون بناتا ہے؟ وہ جس کو ہم آل سعود کہتے ہیں. اور یہ کیسی حقوق بشر اور انسانی حقوق کی علمبردار جماعتیں اور دنیا اور ممالک ہیں جو ان تمام مظالم کو دیکھنے کے باوجود چپ ہے, ایسے چپ جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اس کے بعد جب انہی یمنیوں کا ایک میزائل جدہ پر گرتا ہے تو جدے کا نام مکہ رکھ دیا جاتا ہے اور فوراً کہا جاتا ہے کہ مکہ پر اور حرمین پر حملہ ہوا ہے. نبی کریم کے دور کو اور فتح مکہ کو یاد رکھیے کہ جب نبی کریم نے حکم دیا تو کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ لوگ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپ کر کعبے کے غلاف میں لپٹ بھی جائیں تو ان کو معاف نہیں کرنا, یہ کعبے کے ازلی دشمن ہیں. آج بھی کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ کر اپنی سلطنت بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. آج بھی حرمین کا نام لے کر اور پھر کچھ احمق یا ڈالر پرست ریال پرست اٹھ کر کعبے کے نام پر، حرمین کے نام پر جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور ساتھ میں پھر کانفرنسیں کرتے ہیں دفاع حرمین. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حرم کا دفاع اسلام کا متفقہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا اس سے کسی مسلمان کو مفر ہے؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو تصور بھی کر سکے کہ کعبہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا حوثیوں نے واقعی کعبے پر حملہ کیا؟ دنیا بھر کی آزاد میڈیا نے اس سعودی خبر کی تردید کی، لیکن پاکستان کے کچھ نجاست خور صحافیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. پوری دنیا میں نفی ہوئی، دنیا کے معتبر ترین اداروں نے نفی کی، کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن ریالوں پر پلنے والے خنزیروں کے ایک گروہ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ مشتعل کیا جا سکے. یہ کیا ہے؟ اسلام کے پردے کے پیچھے چھپ کر عالم کفر اور بت پرستی کی ترویج. اسلام میں خلافت ہے، جیسے کہ اہل سنت دوستوں کا عقیدہ ہے. اسلام میں امامت ہے، تصور امامت، جیسے کہ اہل تشیع مکتب کا عقیدہ ہے. لیکن اسلام میں بادشاہت کوئی نہیں ہے. بادشاہت کے تصور کو کسی مسلمان نے آج تک قبول نہیں کیا کہ یہ کوئی اسلامی تصور ہے. بادشاہت اسلام سے متضاد چیز ہے. لیکن آج صرف ڈالروں کے بس بادشاہت کے نظام کو قبول ہی نہیں بلکہ اس کی ترویج اور اس کو بچانے کے لیے جدوجہد، اور اس جدوجہد میں بھی کچھ کل عدم جماعتیں جو غیر قانونی اور غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جن کو بین کیا گیا، جن پر پابندیاں لگی. یہ ہے ہمارا المیہ. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم یوم حسین کے اس موقع پر ایک مثبت پیغام پوری دنیا کو دیں کہ آؤ آگہی اور شعور کے ساتھ حسین کو پہچانو، حسین کے رستے کو پہچانو، یزید کو پہچانو، یزید کے رستے کو پہچانو. جس دن ہم نے حسین اور حسین کے رستے کو پہچان لیا، نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، سب حسینی بن جائیں گے. اور جس دن ہم نے یزید کے رستے کو پہچان لیا، پھر چاہے دشمن ترین فرد ہی کیوں نہ ہو جو شیعیت کو گالیاں دے رہا ہو. شیعیت کو گالی دینا اور چیز ہے، حسینیت سے دشمنی اور چیز ہے. ہو سکتا ہے کسی کی مجھ سے ذاتی پرخاش ہو، لیکن حسین سے محبت کرتا ہو، قابل ہدایت ہے، اس کی ہدایت ہونی چاہیے، اس تک پیغام علی اور آل علی کو پہنچنا چاہیے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کھلے شعور کے ساتھ، کھلی فکر کے ساتھ، کھلے پیغام کے ساتھ اہل البیت کے محبت، شجاعت، مودت، عقیدت، پاکیزگی، عشق اور مقاومت کے پیغام کو، مقاومت کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں. اس وقت یہ جو دو بلاک ہیں، ایک طرف بلاک ہے مقاومت کا، جس کو میں نے پہلے کہا حسینی بلاک ہے، کربلائی بلاک ہے، دوسری طرف دشمنوں کا بلاک ہے. اس مقاومت کے بلاک کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں شعوری جدوجہد کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان یوم حسین کے پروگراموں کے ذریعے سے اس مقصد کو لے کر آگے بڑھ سکیں اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کروا سکیں، تو یقینی طور پر یہ جو یوم حسین منانے کا حق ہے یہ ادا ہو گیا. اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مکتب حسین کی معرفت، اور اس معرفت کے بعد مکتب حسین کے دفاع کے لیے میدان عمل میں ہمیشہ کھڑے رہنے کی اور سینہ سپر رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.